الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مکی مسجد کی شکل میں یہ قیمتی نعمت عطا فرمائی. تعمیر کے مراحل سے اللہ تعالی شانہ نے اپنے فضل و کرم سے گزارا اور اس گھر میں اب پنج وقتہ نمازیں ہو رہی ہے. تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے, دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے, حضرات علماء کرام کے بیانات, دروس, عبادت, ذکر, تسبیح, تلاوت, یہ حقیقت میں اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ملی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدہا, اس روئے زمین پر سب سے محبوب خطے اللہ تعالی شانہ کی نظر میں مسجدیں ہیں. یہاں سامنے کسی کا مکان ہے, دائیں طرف کسی کا مکان ہے, بائیں طرف کسی کا مکان ہے, پیچھے کسی کا مکان ہے. اس ملک کے پرائم منسٹر, پریسیڈنٹ, ان کے اپنے اپنے محلات ہوں گے. ہمارے ملک میں جو ملکہ ہے اس کا اپنا محل ہے. تو یہ زمین جو ہے, زمین کرے ارضی, اس کے حصے تقسیم ہو چکے ہیں. زمین کا کچھ ٹکڑا میرا ہو گیا ہے, زمین کا کچھ ٹکڑا حبی صاحب کا ہو گیا ہے, کچھ ٹکڑا امام صاحب کا ہے, کچھ ٹکڑا مولانا صاحب کا ہے, کچھ ٹکڑا مفتی صاحب کا ہے, کچھ ٹکڑا عمر کا ہے اور کچھ ٹکڑے زمین کے مخصوص ہو گئے ہیں اللہ تعالی شانہو کے لیے. مسجد جو ہے وہ اس عمارت کا نام نہیں ہے, مسجد عمارت کا نام نہیں ہے, زمین کا جو ٹکڑا مخصوص کر دیا جائے مسجد کی نیت سے پنج وقتہ نمازوں کے لیے وہ ٹکڑا مسجد ہے. اسی لیے بیت الخلاء کا جو حصہ ہے وہ مسجد نہیں ہے, اس لیے کہ وہ عبادت کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا ہے, حالانکہ عمارت کا حصہ ہے. وضو خانہ یہ مسجد نہیں ہے. اس دیوار کے پیچھے کا جو حصہ ہے اگر اس میں عبادت کی نیت نہیں کی گئی ہے تو وہ بھی مسجد نہیں ہے. ہوتا ہے کبھی کبھی بہت لمبی چوڑی مسجد ہوتی ہے 20-25 صفوں والی, لیکن منتظمین کسی مصلحت سے حضرات مفتیان کرام کے مشورے سے صرف پہلی 4 صفوں کی نیت کرتے ہیں کہ مسجد صرف پہلی 4 صفیں ہیں. تو زمین کا وہ ٹکڑا جو مسجد کی نیت سے اللہ کے لیے خاص کر دیا جائے وہ ٹکڑا اللہ تعالی شانہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح زمین والے رات کی تاریکی میں جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے, صرف چند ستارے انہیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے صرف ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آسمانوں والے فرشتے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے, سوائے اس جگہ کے جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. باربیڈوس کے کسی پارک میں کوئی شخص کسی بینچ پر بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہا ہے, تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہے, کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے, استغفار پڑھ رہا ہے, تو آسمان والے جب نیچے دیکھتے ہیں تو پورا باربیڈوس ان کو تاریک نظر آتا ہے, سوائے اس پارک کے اس بینچ کے جس کے اوپر یہ شخص بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے, وہ ستارے کی طرح اوپر والوں کے لیے چمکتا ہے. میں اس وقت مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں, زمین کا کوئی بھی ٹکڑا جس کے اوپر بیٹھ کر کھڑے ہونے کی حالت میں, لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں اللہ کا کوئی بندہ, اللہ کی کوئی بندی اللہ کا ذکر کرتا ہے, کرتی ہے, وہ آسمان والوں کے لیے ستارے کی طرح چمکتا ہے وہ ٹکڑا. اسی لیے مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم صاحب حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد, رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد, جو چیز پست ہوتی ہے وہ بلند چیز کو دیکھ کر رشک کرتی ہے, جو چیز پست ہوتی ہے وہ بلند چیز کو دیکھ کر رشک کرتی ہے. ایک جاہل عالم کو دیکھ کر رشک کرتا ہے, انوی کرتا ہے کہ آئی ویش آئی واز لائک ہم, آئی ویش آئی واز ناٹ جاہل, آئی ویش آئی واز این عالم ٹو. مگر عالم جو ہے وہ اوپر ہے, جاہل نیچے ہے, تو عالم کبھی انویس نہیں ہوتا کہ آئی ویش آئی واز اگنورنٹ لائک ہم. جو چیز پست ہوتی ہے وہ اوپر والی چیز کو دیکھ کر رشک کرتی ہے. اگر ملینئر ہے تو بلینئر کو دیکھ کر رشک کرتا ہے, بلینئر ملینئر کو دیکھ کر رشک نہیں کرتا. ایک بیمار جو ہے وہ صحت مند کو دیکھ کر رشک کرتا ہے, لیکن صحت مند بیمار کو دیکھ کر رشک نہیں کرے گا. تو زمین پست ہے اور آسمان بلند، تو زمین کو رش کرنا چاہیے نہ کہ آسمان کو. مگر حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رشک کرتا ہے فلک، فلک یعنی آسمان، آسمان رشک کرتا ہے، ایسی زمین پر اسعد، زمین کے اس ٹکڑے کو دیکھ کر وہ رشک کرتا ہے جہاں ایک ذاکر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے. اس لیے کہ آسمان بھی جانتا ہے کہ ذکر اللہ کی وجہ سے یہ زمین جو کہ پست ہے یہ بھی اب بلند ہو گئی، یہ مجھ سے بھی زیادہ بلند ہو گئی. رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. تو زمین کا وہ ٹکڑا جس پر چند لمحوں کے لیے اگر ذکر کیا جاتا ہے وہ آسمان والوں کے لیے چمکتا ہے اور اس پر آسمان رشک کرتا ہے، تو اس ٹکڑے کے بارے میں آپ کا خیال کیا خیال ہے جو ذکر اللہ کے لیے خاص کر دیا گیا ہے؟ انما بنیت المساجد لذکر اللہ، مسجدیں تعمیر کی گئی ہیں صرف اور صرف اللہ کے ذکر کے لیے. مسجد کی چار دیواری میں دنیاوی باتیں جائز نہیں ہیں. اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے کسی کی مسجد میں، اس کا اعلان کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی گم ہوئی چیز ملتی ہے تو اس کا اعلان نہیں ہوگا. خرید و فروخت، بائنگ سیلنگ مسجد میں جائز نہیں. مسجد کے اندر ذکر اللہ اور ذکر اللہ سے تعلق رکھنے والی چیزوں ہی کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی اجازت نہیں. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نظر میں یہ ٹکڑے جو اس کے ذکر کے لیے خاص کر دیے جاتے ہیں، پارک کا وہ ٹکڑا جہاں بیٹھ کر کوئی ذکر کرتا ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے چمکتا ہے، وہاں ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے جانے کے بعد کوئی شراب پینے والا آ کر بیٹھ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ ذکر کرنے والے کے وہاں پہنچنے سے پہلے کوئی شرابی بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد یہ جا کر بیٹھ گیا اور ذکر میں مشغول ہو گیا تو وہ ٹکڑا چمکنے لگا. تو یہ ہماری مکی مسجد اللہ کی بارگاہ میں اور آسمان والوں کے لیے کتنی چمکتی ہوگی. یہ مسجد جو ہے، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر. اسی اللہ کا گھر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے، اس میں بس صرف اللہ چاہیے. بولو تو اللہ کی بات کرو، سنو تو اللہ کی بات کرو، کوئی کام کرو تو اللہ سے تعلق رکھنے والا کام کرو. یہاں صرف اللہ کے ذکر سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی اجازت نہیں. اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ اللہ کے گھر اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان میں اللہ کے بندے آ کر اپنے دلوں میں اللہ کو بسائے اور دلوں کو بھی اللہ کا گھر بنائے. ان گھروں میں آیا جاتا ہے اور ان گھروں میں داخل ہوتے ہی بسم اللہ، اللہ کے نام سے مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، بس سب چیزیں چھوڑ دی، بسم اللہ، اللہ کا نام شروع ہو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام سے مسجد میں داخل ہو رہا ہوں اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے. اور یہ اللہ سے تعلق پیدا ہونے کے لیے میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے درود پڑھتا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنوبی. اے اللہ، باہر غلط غلط کام کرتا رہا، دل میں ہر ایک کو بساتا رہا تیری ذات کے سوا. یہ بڑا جرم ہے. دل میں ہر چیز, دل میں مال کی محبت ہے, بیوی کی محبت ہے, بچوں کی محبت ہے, بنگلوں کی محبت ہے, مکانات کی محبت ہے, پیسوں کی محبت ہے, سونے کی محبت, چاندی کی محبت, اور انہی ناجائز اور حد سے تجاوز کرنے والی محبتوں کی وجہ سے میں آپ کی نافرمانی میں مبتلا رہا ہوں باہر. معافی چاہتا ہوں. اللہم اغفر لی ذنوبی, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, تو نے تو مجھے یہ دل تجھے بسانے کے لیے دیا تھا, اور بجائے تجھے بسانے کے میں نے تیرے علاوہ ہر چیز کو اپنے دل میں بسا رکھا ہے. کتنا بڑا جرم ہے میرے بھائیوں, کہ دل میں اللہ کے سوا سب کچھ ہے, اور اللہ نے دل دیا تھا اپنی ذات کے لیے, وہ نہیں ہے, اللہ کی محبت نہیں. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اسے دیکھا اسے دیکھا, مسجد کے باہر بھی ہماری یہی حالت ہے, اور مسجد میں آنے کے بعد بھی ہماری یہی حالت ہے. التحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فکر یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ رکعت کس کس کی گئی ہے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سلام پھیرتے ہی پیچھے دیکھتے ہیں. بھائی دل لگا اللہ کی طرف. نماز کے بعد یہ حالت, اور نماز سے پہلے بجائے اللہ کی طرف متوجہ رہنے کے گھڑی پر نظر رہتی ہے, نظر گھڑی پر اور امام صاحب پر کہ امام صاحب آئے کہ نہیں. بھائی آئیں گے, ہو سکتا ہے ایک منٹ دو منٹ تین منٹ چار منٹ پانچ منٹ لیٹ ہو جائے, صبر کرو, تمہارا کچھ نہیں جائے گا. جب تک تم نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک تمہیں نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے, تو یہ تو اچھا ہوگا کہ امام صاحب پانچ منٹ لیٹ آئے. اس سے کہ امام اگر وقت پر آ گیا تو ہم نے تو پانچ منٹ تک ایکسٹرا نماز پڑھنی نہیں ہے نماز کے بعد, تو ایکسٹرا ثواب تو نماز کا ملنے والا ہے نہیں. تو امام اگر دو منٹ لیٹ آئے گا تو کم سے کم دو رکعت کا ایکسٹرا ثواب تو ملے گا. اور اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے, کوئی جلدی میں ہے, کسی کی ریل جا رہی ہے, پلین جا رہا ہے, اور امام صاحب نہیں آ رہے ہیں, تو وہ کونے میں اپنی نماز پڑھ کر کے چلا جائے. شریعت کتنی آسان ہے جسے ہم نے بہت مشکل بنا رکھا ہے. امام بھی تو انسان ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کبھی کبھی مسجد میں تاخیر سے تشریف لائے ہیں, اور اتنی تاخیر سے تشریف لائے ہیں ایک دن عشاء کی نماز میں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھ کر کے اعلان کرنا پڑا کہ نامن نساء والصبیان یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سمجھ رہے ہیں کہ کسی مصلحت کی وجہ سے آپ تشریف نہیں لا رہے ہیں, مگر عورتیں بھی مسجد میں سو گئی ہیں اور بچے بھی انتظار میں سو گئے تھے, مگر وہاں کوئی لڑا جھگڑا نہیں. دھیان اللہ کی طرف ہو. اذان کی پانچ منٹ پہلے, دس منٹ پہلے, پندرہ منٹ پہلے وضو کر لیا جائے, اور وضو اس نیت سے کیا جائے کہ میں اللہ کے دربار میں حاضری دینے جا رہا ہوں. یعنی وضو کرتے ہوئے دائیں بائیں آگے پیچھے جو مخلوق ہے اس سے اپنے آپ کو منقطع کر لے. اللہ کی طرف توجہ رہے, اللہ کی طرف توجہ, وضو, اور وضو کے بعد دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھے بغیر نیچی نگاہ کر کے سیدھا مسجد میں آئے. فوکس اللہ کی طرف ہو کہ میں میرے مالک کے گھر میں جا رہا ہوں, مالک الملک کے گھر میں جا رہا ہوں, احکم الحاکمین کے دربار میں میری پیشی ہو رہی ہے. اگر مجھے آپ کو یہاں کا پریسیڈنٹ, یہاں کا پرائم منسٹر دعوت دے, چائے پر بلائے, تو ایک ہفتے پہلے سے چوبیس گھنٹے وہی تصور رہے گا کہ مجھے پریسیڈنٹ کے پاس جانا ہے, مجھے پریسیڈنٹ کے پاس جانا ہے, مجھے پرائم منسٹر کے پاس جانا ہے. اور ایسے لوگوں سے رابطے کرے گا جنہیں آداب شاہی کی واقفیت ہو کہ بھئی کیا پروٹوکول ہے وہاں جانے کا, ڈریس کوڈ کیا ہے، لوگ کیا پہن کر آئیں گے اس فنکشن میں، وہاں کیا چیزیں ٹھیک ہیں کیا چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، تحقیق کر کر کے جائیں گے، اور وہاں جانے کے بعد سہمے سہمے سے رہیں گے کہ مجھ سے یہاں کے آداب کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے. اور اللہ کے گھر میں آتے ہیں بے جھجک نیڈر ہو کر، اور اللہ کے گھر میں رہتے ہیں نیڈر رہ کر، اور یہاں سے جاتے ہیں نیڈر ہونے کی حالت میں، آئے تھے تب بھی نیڈر، گئے تب بھی نیڈر. میرے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جانے والوں سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لرزتے ہوئے جاؤ اور ترستے ہوئے آؤ. یہ کیفیت ہو، لرزتے ہوئے جاؤ، ڈرتے ڈرتے جاؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں میری نماز قبول بھی ہوگی یا نہیں، اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے فجر میں بلایا تھا، فجر میں بلایا، 4 بجے میری آنکھیں کھلوائی اللہ نے، پھر نکالا بستر سے، پھر وضو کروایا، پھر مسجد تک پہنچایا اور 4 رکعت نماز پڑھوائی، یعنی اتنا اعزاز میرے اللہ نے کیا میرا آج صبح. مگر فجر سے لے کر ظہر تک 8, 10, 15, 20, 25 گناہوں میں مبتلا رہا میں، قیمتیں میں نے کتنی کی، کس کس پر میں نے بہتان باندھا، بد نظری میں کتنا مبتلا رہا، میوزک، ویڈیو، فلم، یہ اکرام اور اعزاز کا میں نے بدلا دیا اللہ کو. اب میں ظہر کے لیے جا رہا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ یہ کہہ دے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے. لرزتے ہوئے ڈرتے ڈرتے جاؤ کہ پتہ نہیں میری حاضری قبول ہوگی یا نہیں، اور جب حاضری ہو جائے اور اب گھر کی طرف واپس جا رہے ہیں تو ترستے ہوئے جاؤ کہ کب میں واپس اللہ کے گھر میں آؤں. ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ 7 افراد جنہیں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن جگہ ملے گی، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کا دل اللہ کی مسجدوں میں چپکا رہتا ہے، لگا رہتا ہے. ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہمارا گھر دکان کے ساتھ چپکا رہتا ہے، اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جن کو جگہ ملے گی وہ لوگ ہیں جو دکان میں ہوتے ہیں، فیری میں ہوتے ہیں، فیکٹری میں ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں ہوتے ہیں، ہوتے وہاں ہیں مگر دل ان کا مسجد میں رہتا ہے کہ کب عصر کا وقت آ جائے کہ میں مسجد میں چلا جاؤں، کب مغرب کا وقت آ جائے کہ میں مسجد میں چلا جاؤں. تو میرے حضرت رحمہ اللہ تعالی حرمین شریفین کے زائرین سے یہ فرماتے تھے کہ لرستے ہوئے جاؤ ترستے ہوئے آؤ. تو یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے، وہ ماں ہے، مکہ مکرمہ میں جو مسجد ہے وہ ماں ہے، اور یہ اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو مسجد میں لرستے ہوئے آنا چاہیے، ترستے ہوئے یہاں سے جانا چاہیے، مگر آتے ہیں تو بالکل فوکس اللہ کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ راستے میں آتے ہیں تو دوست احباب کے ساتھ ملتے ہوئے ایسی ایسی باتیں کرتے آتے ہیں کہ ذہن بالکل منتشر، اور وہ جو ریل یہاں آنے سے پہلے چل رہی ہوتی ہے راستے میں، گھر میں، وضو خانے میں، وہی ریل 4 رکعت میں بھی چلتی رہتی ہے فرض میں بھی، اور فرض سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر وہی ریل چالو ہو جاتی ہے. وضو ہو، اللہ کی طرف فوکس، توجہ اللہ کی طرف، اذان کے کلمات سنے جائیں، اذان کے کلمات کا جواب دیا جائے، اور پھر مسجد میں آئے، آگے کی صف میں بیٹھے، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھیں، سنتیں پڑھنے کے بعد دعا میں مشغول ہو جائے. یعنی گاڑی جو ہے وہ اقامت تک میں 5ویں گیئر میں آ جانی چاہیے کہ اللہ اکبر کرے تو ہر چیز سے فارغ ہو چکا اس سوائے اللہ کے. لیکن نہیں، ہمارا حال کیا ہے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو، یار یار نظر نہیں آتا ہمیں، دل دماغ میں یار، حقیقی یار جو ہے اللہ تعالی شانہ کی ذات، وہ دل میں کبھی نہیں آتی. اور ہمیں نظر کیا آتے ہیں، اغیار، اغیار غیر، غیر کی جمع ہے اغیار، پلورل ہے غیر کا، اغیار،
اللہ کے سوا جو مخلوق اغیار ہمیں نظر آتے ہیں یار نظر نہیں آتا. نہ دیکھا یار کو اغیار میں, اغیار نظر آتے ہیں یار نظر نہیں آتا. تو اغیار کو دیکھتا رہا یار کو نہیں دیکھا, زندگی ختم ہو گئی اغیار ہی میں, یار نظر نہیں آیا. ایک شخص آگرہ جاوے اور وہ یہ کہے کہ آگرہ میں ہم فلاں ریسٹورنٹ پر گئے تھے اور فلاں پہاڑی پر گئے تھے اور فلاں نہر کو دیکھا اور فلاں سڑک پر گئے تھے اور فلاں مین روڈ میں شاپنگ مال میں گئے تھے, تو پوچھنے والا پوچھے گا کہ بھائی تاج محل دیکھا یا نہیں؟ وہ کہے نا تاج محل تو نہیں دیکھا. تو کیا کہے گا کہنے والا؟ بھائی تاج محل نہیں دیکھا تو آگرہ کیا دیکھا؟ تو شاعر یہی کہتا ہے کہ جب سے تو بالغ ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اپنی آنکھوں میں, اپنے دل میں, اپنے دماغ میں اغیار کو بسائے چل رہا ہے, یار کو نہیں. تو ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اسے دیکھا اسے دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں, دیکھا تو کیا دیکھا؟ کیا دیکھا تو نے؟ پھر کچھ دیکھا ہی نہیں تو نے. ہمیں چاہیے یہ تھا میرے بھائیوں کہ ہم ہمارے دلوں پہ محنت کرتے, دلوں پہ محنت کرتے اور دل میں اللہ کو بساتے. اگر اللہ کو بساتے, اگر اللہ کو بساتے, دل میں اللہ اللہ ہوتا, دل میں اللہ اللہ ہر وقت, اللہ 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 ہر وقت دل میں اللہ, اللہ کا تصور, اللہ کا خیال, تو جسم کے سارے اعضاء دل کے تابع ہوتے ہیں. اگر دل میں اللہ اللہ ہے تو پھر کانوں میں بھی اللہ اللہ ہوگا, زبان پر بھی اللہ اللہ ہوگا, آنکھوں میں بھی اللہ اللہ ہوگا, روئے روئے میں, بال بال میں اللہ اللہ ہوگا. اسی لیے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تیرا آئینہ عالم رنگ بو ہے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. یہ عالم پورا یہ تیرا آئینہ ہے, میں اپنے آئینے میں دیکھتا ہوں تو مجھے میری صورت نظر آتی ہے, مگر یہ پورا عالم جو ہے وہ تیرا آئینہ ہے. یہ اللہ, میں پہاڑ کو دیکھتا ہوں تو مجھے پہاڑ نہیں, پہاڑ کو بنانے والا نظر آتا ہے. میں سمندر کو دیکھتا ہوں تو سمندر نہیں, سمندر کو بنانے والا نظر آتا ہے. درختوں کو دیکھتا ہوں تو درخت نہیں, درختوں کو بنانے والا نظر آتا ہے. میں تقریر کرنے والے کی تقریر کو سنتا ہوں تو اس کی تقریر نہیں, مجھے بلوانے والا نظر آتا ہے. میں قرات سنتا ہوں کسی کو تو مجھے قرات نہیں, اس کو حسن صوت دینے والا نظر آتا ہے. نعت سنتا ہوں اس کی آواز نہیں, مجھے اسے حسن صوت دینے والا نظر آتا ہے. جن جن کمالات پر میری نظر پڑتی ہے تو میری نظر کمال پہ نہیں ٹکتی, کمال پہ نہیں رکتی, کمال دینے والے, کمال پیدا کرنے والے پر جاتی ہے. لیکن نہیں میرے بھائیو, ہم نے دلوں پر محنت نہیں کی ہے, دلوں پر محنت نہیں کی ہے, دلوں پر محنت نہیں کی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. گندگی میں رہا ہوں مسجد کے باہر اور گندا ہو کر کے آیا ہوں مسجد میں, صاف ہونے کے لیے آیا ہوں, اے اللہ مجھے صاف کر دے, میرے دل کو صاف کر دے, اور اس صفائی کے لیے مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے. وافتح لی ابواب رحمتک, تیری رحمت کے دروازے کھول دے. مجھے نہلا دھلا کر یہاں سے واپس لوٹا. یہ مسجدیں میرے بھائی وہ اللہ کے گھر ہیں, اور اللہ تعالی شانہ نے دلوں کو بھی اپنے اپنا گھر بنایا ہے. دل اللہ کا گھر, مسجد میں بھی صرف اللہ ہونا چاہیے اور دلوں میں بھی صرف اللہ ہونا چاہیے. جس کے دل میں صرف اللہ ہوگا وہ مسجد میں آئے گا تو صرف اللہ کرے گا, اور جو مسجد میں آ کر صرف اللہ کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دل کو اللہ والا بنائے, اور دل کو اللہ والا بنانے کے لیے اسی ماحول میں آ کر اس ماحول کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وقت گزارنا پڑے گا. تو دل اگر اللہ والا ہو گیا ہے تو یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق کام ہوگا, اور جو بار بار یہاں آتا رہے گا اس کا دل اللہ والا بنے گا. اس دونوں طرف سے دل اللہ والا ہوگا تو اس میں اللہ والے کام ہوں گے, اور اگر دل اللہ والا نہیں ہے تو بار بار مسجد میں آؤ, بار بار مسجد میں آؤ, بار بار مسجد میں آؤ, اور مسجد کے تقاضوں کے ساتھ, مسجد کے جو تقاضے ہیں, مسجد کے جو آداب ہیں, ان کی رعایت کرتے ہوئے اگر آؤ گے میرے بھائیوں تو دھیرے دھیرے اللہ تعالی شانہ دل میں اتر جائے گا. یہ دونوں اللہ کے گھر ہیں, دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے. ایک شاعر کہتا ہے دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق یہ ہے کہ یہ ہے تعمیر تیری، وہ ہے تعمیر خدا کی. یہ دونوں اللہ کے گھر ہیں، بس یہ تیری تعمیر ہے اور یہ خدا کی تعمیر ہے. یہ تیری تعمیر ہے اس میں بھی اللہ اللہ کر، اور یہ خدا کی جو تعمیر ہے اس میں بھی اللہ کو بسا. تو مسجد کو میرے بھائیوں آباد کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہن الخطایا، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاؤں جن کے ذریعے اللہ تعالی شانہ تمہاری خطاؤں کو مٹا دے. ویرفع بہن الدرجات، اور کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جن کے ذریعے اللہ تعالی تمہارے درجوں کو بلند کرے. ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے یہی ارشاد فرمایا ہوگا کہ ضرور بتلائیے ایسے اعمال جن کے ذریعے خطائیں معاف ہو جائیں اور درجے بلند ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقتوں کے باوجود وضو کو پورا پورا کرنا. اب اس ملک میں تو ایسی مشقت وضو کرتے ہوئے محسوس نہیں ہوتی، ان ملکوں میں ہوتی ہے جہاں ٹھنڈی ہوتی ہے. انڈیا میں بھی بعض خطے ایسے ہیں کہ جہاں نومبر دسمبر جنوری میں بہت سردی ہوتی ہے، اور سردی کے اس موسم میں سنن مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پورا پورا وضو کرنا، یہ ہے مشقتوں کے باوجود وضو کو پورا کرنا. ایسا نہیں کہ پانی گرم نہیں ہے، گیزر آف ہو گیا ہے، سینٹرل ہیٹنگ نہیں چل رہی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے تو چلو صرف فرض ادا کر لوں کہ چہرہ دھو لیا، ایک مرتبہ چہرہ، ایک ایک مرتبہ دونوں ہاتھ مسح کر لیا، اور ایک ایک مرتبہ دونوں پاؤں دھو لیے. ایسا نہیں، بلکہ نہیں، وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے گھٹنوں تک، پھر کلی بھی کرتا ہے، ناک میں پانی بھی ڈالتا ہے، چہرے کو تین مرتبہ دھوتا ہے، پورا وضو کرتا ہے. تو مشقتوں کے باوجود وضو کو پورا پورا کرنا. یہ وضو جو ہے میرے بھائیو، وضو یہ شیطان سے بچاؤ کا ہتھیار ہے. وضو جو ہے وہ شیطان سے بچاؤ کا ہتھیار ہے. ایک شخص جب کوئی عمل کرنے کی نیت کرتا ہے، عمل وجود میں کیسے آتا ہے؟ عمل دو قسم کے، عمل اچھا ہوتا ہے یا عمل برا. یہ اچھا یا برا عمل وجود میں کیسے آتا ہے؟ اچھا یا برا عمل وجود میں کیسے آتا ہے؟ تو عمل کے وجود میں آنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ چہرے کی ضرورت پڑتی ہے. عموماً چہرے کی ضرورت، کیسے؟ چہرے کے سامنے کوئی چیز آئے، اس پہ نظر پڑے تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں بھی ایسا کرنا چاہتا ہوں، کاش کہ میں بھی ایسا کر سکتا. تو مواجہہ، سب سے پہلے چہرہ. چہرے کے بعد پھر دماغ سوچنا شروع کرتا ہے کہ یہ چیز جو مجھے نظر آئی ہے، میں نے فلاں صاحب کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے فلاں بنگلو دیکھا، میں بھی ایسا بنگلو چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے مواجہہ، مواجہے کے بعد پھر دماغ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے سوچنے میں کہ اس چیز کو میں کیسے وجود میں لاؤں. اور جب دماغ ایک پلان بنا لیتا ہے تو اس کے بعد ہاتھ اور پیر حرکت میں آ جاتے ہیں. اسی لیے وضو میں ان چار اعضاء کو دھونے کا حکم ہوا کہ چہرے کو دھو تاکہ چہرہ پاکیزہ رہے، چہرہ پاکیزہ رہے، چہرے کو دھو تاکہ چہرہ پاکیزہ رہے، تاکہ جب بھی اس کی نظر کسی ایسی چیز پر پڑے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے تو یہ چہرہ اسے اپنے دل تک نہ جانے دے. اور جب کوئی ایسی چیز پہ نظر پڑے کہ جو اللہ کو راضی کرنے والی ہے تو فوراً چہرہ اسے اندر کھینچ لے. تو چہرے کی طہارت، یہ صرف ظاہری، یہ باطنی طہارت بھی ہے. اس میں چہرے کو دھویا کرو، چہرے کو وضو کرو، وضو کرو، چہرے کو دھو. اسے کہ چہرہ پاکیزہ رہے گا تو پاکیزہ کاموں کو اپنے دل کی طرف کھینچے گا، اور چہرہ اگر پاکیزہ نہیں ہوگا تو برے کاموں کو اپنے دل کی طرف کھینچے گا. اور پھر
دل کا اثر پڑے گا دماغ پر، دماغ سوچنے لگے گا، تو کہا مسح کرو سر کا، مسح سر کا مسح کرو تاکہ سر پاکیزہ رہے، اگر پاکیزہ رہے گا تو سوچ اچھی رہے گی ورنہ بگڑے گی۔ تو نظر جب کسی بری چیز پہ پڑے گی تو دماغ کہے گا کہ نا 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 یہ نا یہ کام نہیں کرنا ہے، کسی اچھی چیز پہ پڑے گی ہاں یہ کام کرنا ہے، تو دماغ کو پاکیزہ رکھنے کے لیے کہا کہ مسح کرو، اور دونوں ہاتھوں کو اور دونوں قدموں کو بھی اس لیے دھو کہ دل دماغ میں جو بات آتی ہے اس کو انجام دینے کے لیے یہ چار اعضا حرکت میں آتے ہیں، یہ اگر پاکیزہ ہوں گے تو اچھائی کی طرف جائیں گے اور اگر پاکیزہ نہیں ہوں گے تو برائی کی طرف جائیں گے۔ وضو، وضو جو ہے شیطان سے بچانے والی چیز ہے، وضو شیطان کو دور رکھنے والی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشقتوں کے باوجود جو لوگ وضو کرتے ہیں تو یہ عمل ایسا ہے جس سے خطائیں معاف ہوتی ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ نمبر دو، دوسرا عمل، وکثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف بکثرت قدموں کا اٹھنا، بار بار قدموں کا اٹھنا مسجد کی طرف۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مسجد سے دور رہنے والے بھی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں، اس لیے کہ ایک شخص مسجد سے پانچ منٹ کے فاصلے پر رہتا ہے تو وہ 100 قدم اٹھا کر مسجد میں آئے گا، تو جو 10 منٹ کے فاصلے پر رہتا ہے وہ 200 قدم اٹھا کر آئے گا، اور جو 15 منٹ کے فاصلے پر رہتا ہے وہ 300 قدم اٹھا کر آئے گا۔ تو کہا یہ عمل بھی بہت اونچا ہے جس سے خطائیں معاف ہوتی ہے، درجے بلند ہوتے ہیں، کہ دور رہنے کے باوجود بھی مسجد میں آتے جاتے رہا کرو، 5 وقت لگی نمازوں میں آؤ اور جاؤ۔ بنو سلیمہ ایک قبیلہ تھا، مدینہ منورہ کے بارڈر پر رہتا تھا، ان کے دل میں خیال آئے کہ ہم مسجد سے دور رہتے ہیں، کاش کے مسجد کے قریب ہوتے، مسجد کے قریب ہوتے تو 5 وقت کی نمازوں میں ہم جاتے اور پھر جب بھی موقع ہوتا مسجد میں آتے جاتے رہتے، 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ بھی۔ پتا چلتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، کوئی مجلس ہو رہی ہے تو فوراً چلے جاتے، تو قریب رہنا چاہیے آ کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیارکم بنی سلیمت دیارکم، اے بنو سلیمہ تم جہاں ہیں وہیں رہو، جہاں ہیں وہیں رہو۔ کیوں؟ اسے کہ تکتب آثارکم، تمہارے نشانات قدم فرشتے لکھتے ہیں جب تم مسجد میں نماز کے لیے آتے ہو، قریب آ جائیں گے تو ثواب کم ملے گا، دور سے ثواب زیادہ ملے گا۔ تو کثرت الخطا الی المساجد کا ایک معنی یہ کہ جو لوگ دور رہتے ہیں وہ مسجد میں آتے جاتے رہے، نمازوں کے اوقات میں گھروں میں نماز نہ پڑھیں، مسجد میں آئیں۔ اور دوسرا معنی، جو لوگ مسجد کے قریب رہتے ہیں وہ بار بار مسجد میں آئیں، مسجد کے 5 منٹ کے فاصلے پر 100 قدم، تو اگر 5 وقت کی نمازوں میں آئے گا تو 100 قدم یعنی 500 قدم چلے گا۔ کہ نہیں، فجر پڑھ کر کے گھر چلا گیا اور گھر بیٹھا ہوا ہے، 9 بجے فارغ ہے اور موقع ہے تو پھر مسجد میں آ جاؤ، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ عبادت کی، پھر گھر چلا گیا، 12 بجے خیال آ گیا کہ بھائی 15 منٹ ہے، چلو اللہ کے گھر میں چلا جاتا ہوں، کہ پھر مسجد میں آ جاؤ، بار بار آؤ مسجد میں، مسجدوں کو آباد کرو، بار بار مسجدوں میں آؤ، کثرت الخطا الی المساجد۔ اور تیسری چیز، ایک نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ 3 اعمال، کیا فضیلت بیان فرمائی، اس سے خطائیں معاف ہوتی ہیں، اور نمبر دو درجے بلند ہوتے ہیں، یعنی خطائیں معاف ہوتی ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو ان 3 اعمال کا اہتمام کرے گا تو اس کے دل کی کیفیات اللہ تعالی شانہ بدل دیں گے اور وہ مقام ولایت کی طرف جائے گا، اور جب وہ مقام ولایت کی طرف جائے گا تب اس کے درجے بلند ہوں گے۔ یہ ولایت تک پہنچانے والے اعمال ہیں، مشقتوں کے باوجود وضو کو پورا کرنا اور بکثرت مسجدوں کی طرف قدموں کو اٹھانا، یعنی بار بار مسجد میں آنا، دور سے بھی مسجد میں آنا، مسجد میں آنے کا اہتمام۔ اور تیسری چیز، ایک نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک شخص نماز پڑھ لیتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، جیسے عموماً ہوتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان، عصر کی نماز پڑھ لی، دل میں خیال آیا کہ اب مغرب پڑھ کے ہی جائیں گے، تو جو شخص ایک نماز سے فارغ ہو کر دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، یعنی نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، یہ ان اعمال میں سے ہے جن سے خطائیں معاف ہوتی ہے، ان اعمال میں سے ہے جن سے درجے بلند ہوتے ہیں، اور ان اعمال میں سے ہے جن سے شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے. اس لیے کہ آگے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فذالکم الرباط، یہ تین اعمال جو ہیں یہ سرحد کی حفاظت ہے، سرحد باؤنڈری کی حفاظت. تو باؤنڈری کی حفاظت جو سولجرز کرتے ہیں وہ دشمن اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہوتے ہیں، حائل، ان کی وجہ سے دشمن مسلمانوں تک پہنچ نہیں سکتا. تو ہمارا ازلی اور ابدی دشمن شیطان ہے، جو ان تین اعمال کو کرتا ہے یہ گویا سرحد کی حفاظت ہو گئی، شیطان اس کی زندگی میں مخل نہیں بن سکے گا. تو یہ ان تین اعمال کی برکت سے خطائیں معاف ہوتی ہے، پچھلے گناہ معاف ہو گئے. نمبر دو، شیطان سے حفاظت. اب جب شیطان سے حفاظت ہو گئی تو اچھے اعمال کرے گا، گناہوں سے بچے گا تو درجے بلند ہوں گے. یہ تو نماز، ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز تک انتظار کرنا. لیکن ایک شخص ہے وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں دو منٹ، چار منٹ، پانچ منٹ، دس منٹ، بیس منٹ قیام کرتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، مسجد میں تسبیح پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، یا کچھ نہیں، خاموش بیٹھا رہتا ہے، کچھ نہیں کرتا، بس اتنا ہے کہ وہ دنیا کی بات نہیں کرتا اور مسجد کی حد سے باہر نہیں نکلتا. ایک تو ہے نا کہ مسجد کی حد سے آپ باہر نکل گئے پھر اندر آئے، وہ نہیں، مسجد ہی میں رہتا ہے، مصلی، مصلی یعنی پوری مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ میں رہتا ہے، اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، مسجد میں، اور دنیا کی بات نہیں کرتا، اور وضو باقی رکھتا ہے با وضو ہو کر. کہتے ہیں ایسے شخص کے لیے اللہ تعالی شانہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ، یہ اللہ اس کی بخشش فرما دے، یہ اللہ اس پر رحم فرما دے. فرشتے، فرشتے ہیں. ہم لوگ بزرگوں سے دعائیں کراتے ہیں، کرانی چاہیے، نیک پاکیزہ فرشتے، معصوم پاکیزہ. اور اللہ تعالی شانہ نے جب فرشتوں کو ایسا کہا کہ میرا جو بندہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے تم یہ دعا کرو کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے، اللہ اس پر رحم فرما دے، تو کچھ دینا چاہتے ہوں گے تو ہی تو یہ کرواتے ہیں، ورنہ تو یہ ڈھونگ ہوتا. اللہ ڈھونگ سے پاک ہے. میں اگر مولانا احمد صاحب جو میرے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، میں اگر ان سے یہ کہوں کہ حافظ شعیب جب کمرے میں داخل ہوں تو تم مجھ سے یہ کہنا کہ یہ کتاب جو آپ لے آئے ہیں اس کا ایک نسخہ حافظ صاحب کو بھی آپ دے دیجیے، آپ یہ کہنا، بس آگے تم مت پوچھو کہ کیوں کیا. تو میں جب ان کو کہہ رہا ہوں تو ان کے کہنے پر جب دینے والا ہوں تبھی تو کہہ رہا ہوں. اللہ جب فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم کہو کہ یہ اللہ تو اس کی بخشش فرما، یہ اللہ تو رحم فرما، تو اللہ بخشش کرنے والے ہوں گے، رحم فرمانے والے ہوں گے، تبھی تو فرشتوں کو مقرر کیا ہے. تو میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، آپ سب دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد دو منٹ، ایک منٹ، آدھی منٹ اس نیت سے بیٹھو کہ ایک منٹ کے لیے تو میں فرشتوں کی دعائیں لے لوں. ہر نماز کے بعد ایک دو منٹ کے لیے چپ چاپ بیٹھے رہو، چاہے ذکر میں مشغول رہو یا خاموش، اس نیت سے کہ مجھے فرشتوں کی دعا ملے گی. کار پارک میں ہمارا کتنا وقت نکل جاتا ہے. اور میرے بھائیو، اپنی آخرت بنانی ہو، اپنی آخرت بنانی ہو تو ذرا اٹینشن سے کام لو، توجہ سے کام لو. ہم بیان میں جب کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور ہنسی میں نکال دیتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے، ہماری ترقی شیطان نہیں ہونے دیتا. مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق میں اس بات کو اڑا دیتے ہیں. کہ جو لوگ بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، بیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے تھوڑے آتے ہیں میرے بھائی. ان سے اللہ کہلواتا ہے
ایسی باتیں جس کا ہمیں نفع پہنچتا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کسی طرح جنت میں پہنچ جائیں. سوچو میرے بھائیوں کہ ہم آتے ہیں 10-15 منٹ مسجد میں گزارتے ہیں، آدھا گھنٹہ کار پارک میں، اور کار پارک میں کن باتوں میں ہمارا وقت گزرتا ہے، سوچے میرے بھائی. میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں، ہم سب اس کے گنہگار ہیں. جو کچھ ہم نے تھوڑا بہت ظہر کی نماز پڑھ کر، عصر کی نماز پڑھ کر حاصل کیا ہوا ہوتا ہے، وہ یہیں کار پارک میں چھوڑ کر جاتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ گناہوں کا وبال ہمارے سروں پر لے کر ہم گھر پہنچتے ہیں. اور جس کی ہم نے غیبت کی، جس کی ہم نے مذاق اڑائی، جس پر ہم نے بہتان باندھا، اس کا ہم نے کیا بگاڑا، کیا بگاڑا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری زندگیاں اس میں گزر گئیں، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ہم نے اپنی 15 سالہ 20 سالہ 25 سالہ 30 سالہ 40 سالہ زندگی میں غیبتیں کر کر کے، بہتان باندھ باندھ کر کس کا نقصان کیا آج تک؟ کسی کا نقصان ہم نہیں کر سکے، نہ اب تک کر سکے، نہ مستقبل میں کر سکیں گے. نقصان ہم کرتے ہیں تو اپنا خود کا کرتے ہیں میرے بھائی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عجیب عجیب باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے. ان کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، وہ یہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن جب اہل حقوق ہم سے حقوق مانگنے کے لیے آئیں گے، تو اللہ تعالی شانہ کہیں گے کہ بھائی اتنی نیکیاں دے دو اس کو. اچھا بھائی تمہارا کیا ہے جو کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، کبھی اتنی نیکیاں دے دو. تمہارا کیا ہے کہ اس نے میرے $5 لیے تھے واپس نہیں کیے تھے، چلو اتنی نیکیاں لے لو. نیکیاں دلوائی جائیں گی، نیکیاں دلوائی جانے کے بعد جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی مانگنے والے ابھی ہوں گے کہ مجھے بھی گالی دی تھی کہ اب تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، اب کیا کرے. کہ اس کو 100 نیکی ملنے والی تھی، تو اب تیرے 100 گنا اس کو دے دے، 100 گنا. نیکیوں سے تو فارغ ہو جائے گا اور گناہوں کا انبار ہو جائے گا. تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر میرے والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا آپس میں جب جھگڑا ہوتا ہے اور کسی سے انبن ہو جاتی ہے، تو دل میں ایسا میل لے کر چلتے ہیں اور اس کی جڑیں کھودنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ ایک آدمی ہی نیکیاں تو ساری لے جائے گا، باقی تو سب کے گناہ ہی لینے کے ہیں ہمیں. ایک ہی آدمی ہماری نیکیاں لے جائے گا، اس لیے کہ اس کے پیچھے ایسے پڑ جاتے ہیں، ایسے پڑ جاتے ہیں کہ ہماری آنکھیں اس کی خوبیوں سے اندھی ہو جاتی ہیں. میرے بھائی ہر شخص میں عیوب بھی ہیں، ہر شخص میں بھلائیاں اور اچھائیاں بھی ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں عیوب تو نظر آتے ہیں، لوگوں کی بھلائیاں نظر نہیں آتی؟ کیا وجہ ہے؟ اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جن لوگوں کو عیوب والے دیکھ رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے، میں ہی کانا ہوں. اس سے کہ جو بھینگا ہوگا اسے ہر چیز الٹی نظر آئے گی. اگر کسی کو جونڈس ہو جائے گی تو اسے ہر چیز پیلی نظر آئے گی. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ سب کے چہرے پیلے ہیں، تو چہرے تو سب کے پیلے نہیں مگر مجھے کوئی بیماری ہو گئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں؟ سوچنا چاہیے میرے بھائیوں کہ کیا وجہ ہے کہ میری آنکھوں نے یہ صلاحیت کھو دی ہے کہ مجھے کسی کے اندر کوئی اچھائی نظر ہی نہیں آتی. میں احمد کو دیکھوں تو مجھے اچھائی نظر نہیں آتی، سلیم کو دیکھوں اچھائی نظر نہیں آتی، ابراہیم کو دیکھوں اچھائی نظر نہیں آتی، عام آدمی کو دیکھوں اچھائی نظر نہیں آتی، امام کو دیکھوں اچھائی نظر نہیں آتی، میں کسی عالم کو دیکھوں اچھائی نظر نہیں آتی، مفتی کو دیکھوں اچھائی نظر نہیں آتی. جس کسی کو دیکھتا ہوں بس تنقید 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 تنقید. ایسا تو نہیں کہ میرا دل ہی خیر اور برکت سے خالی ہو چکا ہے اور اس کا اثر میری آنکھوں پہ یہ پڑ رہا ہے کہ مجھے خیر اور بھلائی کی چیز نظر ہی نہیں آتی. اور میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک باغ ہے، باغ بہت خوبصورت، اس میں مختلف رنگوں کے پھول ہیں اور بہت ہی اعلیٰ درجے کا باغ اور گارڈن ہے، اور اس میں ایک کتا گھس گیا. کتا گھس گیا اور اس نے کوئی کونا تلاش کیا اور اس کونے میں جا کر جھاڑی میں درخت کے پیچھے پاخانہ گیا اور پاخانہ کر کے نکل آیا. ایسی جگہ پہ اس نے پاخانہ دیا کہ کسی کو نظر نہیں آتا اور بو بھی نہیں آتی، بہت دور ہے، بہت بڑا پارک. اب جو شخص بھی جاتا ہے وہ پھولوں کو دیکھتا ہے اور پھولوں کی رنگینی اور پھولوں کی خوشبو سے مستفید ہو کر باہر نکل آتا ہے. اسے اس پاخانے سے کچھ لینا دینا نہیں، اسے نظر ہی نہیں آتا وہ پاخانہ.
لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ سور اگر اس باغ میں گھسے گا, سور خنزیر, سور اور خنزیر اتنے درجنوں پھولوں کے بیچ میں, اسے ایک پھول نظر نہیں آئے گا, اسے پھول کا کوئی رنگ لبھا نہیں سکے گا, پھول کی کوئی خوشبو اپنی طرف کھینچ نہیں سکے گی, وہ سیدھا جائے گا کہاں, اس پاخانے کے پاس, اور پاخانے کو منہ لگائے گا. تو کیا باغ کے اندر کوئی قصور ہے یا خنزیر میں قصور ہے؟ اگر ہمیں لوگوں کی اچھائیاں نظر نہیں آتی اور برائیاں ہی نظر آتی ہیں, تو ہمیں میرے بھائیو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ میرا باطن کتوں والا اور خنزروں والا ہو گیا ہے کہ مجھے کسی کی اچھائی نظر ہی نہیں آتی. بہادر شخص وہ نہیں ہے جو لوگوں کے عیوب کو نکال کر تنقید کرے, بہادر شخص وہ ہے جو لوگوں میں خوبیوں کو دیکھ کر برملا اس کا اعتراف کرے, اور اس میں بھی بالخصوص کسی دشمن میں کوئی خوبی دیکھے اور اس کا برملا اعتراف کرے کہ بھئی دیکھو تم سب جانتے ہیں کہ حافظ صاحب کے ساتھ ہماری کچھ ناراضگی چل رہی ہے, مگر آپ جو حافظ صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بکیل ہیں, میں آپ کے ساتھ متفق نہیں, میں اس کا گواہ ہوں کہ وہ بڑے سخی آدمی ہیں, ہمیں ان سے بہت اختلاف ہے بہت چیزوں میں, مگر میں آپ کے ساتھ اس میں متفق نہیں ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ کو برمرا میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں دشمن کی کوئی تعریف کرے, دشمن کی خوبی کا اعتراف کرے, یہ بہادری ہے. تنقید کرنا تو میرے بھائی بہت آسان ہے, ہمیں چاہیے کہ اپنی ہم حفاظت کریں, اپنی بہت ہم غیبتیں کرتے ہیں, بہت غیبتیں کرتے ہیں, اور افسوس تو اس بات پر میرے بھائیوں ہوتا ہے کہ غیبتوں میں اور اس قسم کے کاموں میں جتنے مسجد میں پانچ وقت کی نماز پڑھنے والے مبتلا ہوتے ہیں اتنے بے نمازی نہیں ہوتے. افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جو خرابیاں معاشرے میں, ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگانا, یہ پارٹی بازیاں, ایک دوسرے پر انگلی اٹھانا, تنقید کرنا, غیبتیں کرنا, اس میں مسجد میں آنے والے, دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے والے, خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے, چہرے پر داڑھی رکھنے والے, سنت طریقے کا لباس رکھنے والے جتنے مبتلا ہیں, اتنے وہ لوگ مبتلا نہیں ہیں جو بظاہر بے دین نظر آتے ہیں. دیکھو میرے بھائیو, میں اتنا دور کا سفر کر کے تفریحی تقریریں کرنے کے لیے نہیں آتا, میں اپنا نقصان کر کے یہاں آتا ہوں, میں وہاں فارغ نہیں ہوں کہ ایسے نکل آیا اور آ گیا, میں بہت سوچ سمجھ کے نکلتا ہوں, میں اور گن گن کر حساب کر کر کے نکلتا ہوں کہ بھئی یہاں اتنے دن یہاں کام کی عادت ہے, اور تنقید کی بھی طبیعت نہیں ہے الحمدللہ. یہ جگہ پاکیزہ جگہ ہے, یہ پاکیزہ جگہ اللہ کا گھر, اور پھر ممبر پر بیٹھ کر کوئی کسی کی دل آزاری کرے, میں بہت درد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, اور یہ مسئلہ صرف آپ کی مکی مسجد کا یا جامع مسجد کا یا مدینہ مسجد کا یا کیو ہل کا یا باربیڈوس کا یا پناما یا گرینیڈا کا یا کریبین کا, پوری دنیا میں یہ صورتحال ہے, خود ہمارے لیسٹر میں بھی یہ صورتحال ہے, ہم سب بگڑ چکے ہیں میرے بھائیو, فساد ہی فساد ہمارے اندر ہے, فساد ہی فساد, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے ظاہری دین پر تو محنت کی, ہمارے دلوں پر محنت نہیں کی, ہماری زندگیوں میں ظاہری دین تو آ گیا مگر دل کی جو حقیقت ہے وہ نہیں بدلی. مسجد تو بنا لی شبر میں ایماگی حرارت والوں نے, یہ مسجد تو بن گئی ماشاءاللہ, سب نے بہت محنت کی, دوڑ دھوپ, کتنے پیسے خرچ کیے اور ایک ایک شخص کا کتنا وقت خرچ ہوا ہوگا, اور خاص طور پہ جو منتظمین حضرات ہیں, جو ذمہ دار حضرات جنہوں نے اپنے کندھوں کے اوپر اس کی ذمہ داری اٹھائی, اللہ تعالی منتظمین کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے, ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے, اور جس شخص نے اس میں دامے درمے سخنے قدمے جس طرح بھی تعاون کیا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے, اور ہم امید رکھتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد میں حصہ لینے والوں کو قیامت کے دن اس مسجد میں حصہ لینے کو بہانہ بنا کر بخشش فرما دیں گے. امید تو رکھنی چاہیے امید, مگر ایک بات یاد رکھو کہ امید ہی امید ہو اور کرے کچھ نہیں, ریالٹیز کو سمجھ کر پہچان کر کچھ کرے نہیں تو یہ امید نہیں ہے, دھوکا ہے, دھوکا. دھوکے میں اور امید میں فرق ہے. ایک شخص جو ہے وہ ایک شخص زمین کی کاشتکاری نہیں کرتا, زمین میں پتھر ہے اسے نکالتا نہیں, زمین میں خردرو گھاس ہے اسے نکالتا نہیں, بشید ہے اسے نکالتا نہیں، کانٹے دار درخت ہے اسے نکالتا نہیں، زمین پر ہل نہیں چلاتا، اسے صاف نہیں کرتا، ہموار نہیں کرتا، اس میں بیج نہیں ڈالتا اور اس میں پانی نہیں ڈالتا، اور لہا ووڑ کر کے سویا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے یہ جتنے ساتھی ہیں جو کھیتیوں میں جا کر کے محنت کر رہے ہیں، جس طرح ان کے یہاں فصل کٹے گی انشاءاللہ میرے یہاں بھی کٹے گی، اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کا، اچھی امید رکھنے کی، تو پورا باربیڈوس کیا کہے گا؟ پورا باربیڈوس یہ کہے گا کہ یہ دھوکے میں ہے، دھوکے میں، غرور میں ہے، یہ امید نہیں. امید کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی جتنا ہو سکے اتنا کرے، اور اتنا کرنے کے بعد پھر امید رکھے کہ انشاءاللہ فصل اچھی آئے گی، کیڑے بھی نہیں پڑیں گے، غلط وقت پر بارش بھی نہیں ہوگی، اور اس کو امید کہتے ہیں. کرے، محنت کرے، اس کے بعد امید رکھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز کے بعد بجائے ادھر ادھر کھڑے رہ کر الٹی سیدھی باتیں کرنے کے، کوشش یہ کرو کہ مسجد میں رہو، اعتکاف کی نیت کر لو تو یہ الگ ثواب، اور اس کے بعد جس عبادت میں ہے وہ الگ ثواب، اور اگر کچھ نہیں ہے تو اب بیٹھے رہیں گے تو فرشتوں کی دعا ملے گی. ہر نماز کے بعد 2-3 منٹ بیٹھنے کا معمول بناؤ. حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے عالم، مگر یہ حضرات جو ہے وہ ڈرتے تھے، امید کے ساتھ ڈرتے بھی تھے. امید اور خوف دونوں ہمارے یہاں کیا ہے؟ امید ہی امید ہے، خوف ہے ہی نہیں. امید ہی امید کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بس. آگے شدید العقاب ہے، اس کا تصور ہی نہیں، خوف، ڈر، کچھ نہیں. تو حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، خادم پڑوس میں بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت گردن جھکائے بیٹھے تھے اور آہستہ آہستہ آمین کہہ رہے تھے، آمین 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 آمین. عمل کرنے والوں کی حدیثوں پہ نظر ہوتی ہے. جب فراغت ہوئی تو کہا حضرت دعا تو کوئی کر نہیں رہا تھا، اب آمین کہہ رہے تھے. تو کہا کہ شاید وہ حدیث تم بھول گئے ہیں جو تم نے پڑھی ہے. خادم بھی تو عالم ہوگا، شاید وہ حدیث تم بھول گئے ہیں کہ نماز کے بعد جب تک ایک مصلی مسجد میں بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما دے. میں فرشتوں کی اس دعا پر آمین کہہ رہا تھا. اور جب تک نماز سے پہلے نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اس وقت تک وہ کچھ نہ کرے، کچھ نہ کرے. اگر وہ آتا ہے اور آ کر کے نماز میں مشغول ہو جاتا ہے 10 منٹ تک، 8 بجے نماز ہے، 10 to 8 کو آیا اور 10 to 8 سے لے کر 8 بجے تک وہ مشغول رہا نماز میں، تو اسے 10 منٹ میں ڈبل نماز پڑھنے کا ثواب ملا. ایک تو نماز پڑھی وہ، اور عشاء کے انتظار میں رہا وہ، اور اگر نماز نہ پڑھتا ایسے ہی بیٹھا رہتا، یہ 10 منٹ اس کی اللہ کے یہاں نماز میں لکھی جاتی ہے. تو نماز سے پہلے آؤ تاکہ نماز کا ثواب ملے، اور نماز کے بعد بھی تھوڑی دیر بیٹھو تاکہ فرشتوں کی دعا ملے. اور اگر کوئی شخص عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک بیٹھتا ہے اس نیت سے کہ مغرب پڑھ کے ہی جاؤں گا، تو اسے تو بہت کچھ ملتا ہے. نمبر ایک، اسے فرشتوں کی دعا مغرب تک ملے گی، اسے کہ نماز کے بعد بیٹھا ہوا ہے. نمبر دو، یہ چونکہ انتظار میں ہے اس لیے نماز کا ثواب بھی ملے گا. اور نمبر تین، یہ شیطان سے حفاظت کا بھی ذریعہ، اور خطایا کا معاف ہونے کا ذریعہ، اور درجات کی بلندی کا ذریعہ. تو میرے بھائیو، یہ جو مسجد ہماری تعمیر ہو گئی ہے اس کا شکر ہم پر واجب ہے، ایک بہت بڑی نعمت ملی ہے. اور شکر اس کا یہی ہے کہ اس مسجد کا صحیح استعمال ہو، اس کو آباد کیا جائے، اس میں نیک اعمال کیے جائیں، اس میں تلاوت ہو، اس میں ذکر ہو، اس میں دعوت و تبلیغ کا کام ہو، اس میں درس و تدریس کا کام ہو، اس میں تعلیم و تعلم کا کام ہو، اس میں تزکیہ کا کام ہو، اچھے اچھے کام ہو، نوافل ہو، اس میں دنیا کی باتیں نہ کی جائیں، شور نہ کیا جائے، کسی عبادت کرنے والے کو ستایا نہ جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے. مسجد جس کام کے لیے بنائی گئی ہے وہ، یہ شکر واجب ہے ہم پر. اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مسجد کے ماحول کی طرف متوجہ کیا جائے، اور علم میں اضافہ ہو، عمل میں بھی اضافہ ہو، اور یہ جو مسجد ہے وہ ذریعہ بن جائے دل کے اللہ کا گھر بننے کا. مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی رہا. جسم تو سجدہ بھی کر رہا ہے، رکو بھی کر رہا ہے، مگر من پاپی رہا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، برسوں کے بعد بھی یہ نمازی نہیں بن سکا، یعنی نماز میں اس کا دل نہیں، یا یہ کہ برسوں میں نمازی بن نہ سکا. نمازی کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہر اس چیز سے بچتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. تو دل نمازی کب کہلائے گا؟ جب دل ہر اس چیز سے پاک ہو جائے گا جس کو اللہ نے منع کیا ہے. حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بے صبری ہے، ناشکری ہے، دنیا کی حد سے زیادہ محبت ہے، یہ جو چیزیں، اس سے دل پاک ہو جائے. تو مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں صحیح طریقے سے جو بھی وقت گزارے گا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا دل بھی اللہ کا گھر بن جائے گا. اور جب یہ دل اللہ کا گھر بن جائے گا میرے بھائیو، پھر دنیا میں بھی مزے ہی مزے ہیں اور آخرت میں بھی مزے ہی مزے ہیں. جو باتیں عرض کی گئیں اس کا میں بھی محتاج ہوں، ہم سب ہی محتاج ہیں. ہم سب کو عمل کی نیت سے بولنا چاہیے، عمل کی نیت سے سننا چاہیے، محتاج بن کر بولنا چاہیے، محتاج بن کر سننا چاہیے، طلب کے ساتھ بولنا چاہیے، طلب کے ساتھ سننا چاہیے. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان کو عظمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بولنا چاہیے، اور عظمت اور محبت کے ساتھ اس کو سننا چاہیے. اللہ تعالی شانہ آپ سب حضرات کے لیے اس مسجد کو بہت زیادہ مبارک کرے، اس کو برکات سے مالا مال کرے، اس میں خیر کو عام فرمائے، ہر شر فتنے سے اللہ تعالی شانہ اس کی حفاظت فرمائے، اسے خوب آباد فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ اسے ہدایت کے پورے آئیلینڈ میں اور پورے کریبین میں، ویسٹ انڈیز میں، پوری دنیا میں عام ہونے کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ.